الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم، من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. Brothers and sisters, we have been discussing over the last 8 nights the need for intellectual progression as far as human being is concerned, the role and the function of intellect to be able to understand Islam in the spirit in which Allah subhanahu wa ta'ala sent the Holy Book and the message given to the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The reason for the need of using this intellectual capacity as the greatest gift given by Allah subhanahu wa ta'ala is to be able to see us through to that state of utopia that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. To remind you again, the state of utopia is wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah makes a promise to those who believe and those who are doers of good deeds. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, that he will establish them on earth just like he established those before them. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, and he will make it possible for them to follow the religion that he is pleased with. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, and he will change the state of affairs where security will remain and fear will disappear. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, they will worship only me, and there shall be none other to worship apart from me, and there will be no shirk or association with me. That state of utopia to reach will require intellectual progression, will require human growth without hindrance. When you place an hindrance as far as the growth is concerned, you find that the growth becomes distorted. If you take a plant and do not allow a process of photosynthesis, for example, if you know or you have studied biology, then you will see that the plant which is not given enough sunlight will not grow to its fullest potential. Or if you do not supply enough or adequate water to it, you will see that the plant will not have the adequate growth that it is required. Similarly, as far as the human mind is concerned, the human intellect is concerned, the human capability is concerned, it requires no hindrance and it needs to be able to flourish with its own intellectual ability to be able to appreciate the truth and touch the truth. That understood, let me give you an example how we have progressed. For today is the 8th night of the month of Muharram 1431. On this particular night, we normally have the maximum of the crowd, and I do not want to lose the opportunity to say what I want to say this evening, for I do not know whether I will be alive next year or not. I have no idea. Bache to agle baras hum hain aur ye gham phir hai, jo chal base to ye apna salam-e-akhir hai. If we live, then we will inshallah come back and participate again. But if we are to depart, then we say our last salutations to our Imam today and to these days that are coming. Therefore, I want to make sure that I utilize this opportunity and get this energy to be able to direct it towards this growth that Allah subhanahu wa ta'ala has placed for you and I, to be able to grow intellectually and appreciate Allah with the intellect, and not only because we are born in a family that tells us to worship Allah subhanahu wa ta'ala. It is imperative for us to know, as far as the human intellect and its progression is concerned, you will see that even Allah subhanahu wa ta'ala has used certain ways of trying to get into the minds of the people. When it was the time of Adam and his son Habil and Qabil, Allah subhanahu wa ta'ala gave the intellect to man, but man had no need of using that intellect because there was nothing at that time for him to use this intellect. To the extent that when Qabil died, Habil did not know how to bury his son Qabil. Do you remember that? He did not know how to bury his son Qabil. There was no intellectual stimulation taking place. Then Allah sent a crow. The crow came. It buried another crow. Qabil saw how the crow was buried. He got the idea, used the idea, and buried his brother Habil. We moved on. By the time of Nuh alayhi salatu wasalam, the human intellect had progressed even further. This time there was a need of more than just bringing someone to teach, because now intellect had progressed further. It needed to know more than that. It needed to grow more than what it had already grown. So by the time of Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala showed certain miracles for people to be able to start wondering and thinking about those miracles and understand them. And by the time of Musa alayhi salatu wasalam, the intellect had grown even further. What happened during the time of Musa? During the time of Musa alayhi salatu wasalam, they were magicians. They had ropes in their hands. When they threw the ropes, they turned into snakes. You've heard this in the madrasa, in the school. They teach you this. The magicians threw the ropes, and the ropes turned into snakes. And what did Musa do? He also had a cane in his hand. Now, I want you to be spectators to this scene between Musa and the magicians. Let us all be spectators to this. Let us all be onlookers to this. And then I pose a question. The magicians throw a rope or ropes in their hands. They all turn into snake. Musa throws a can and it turns into a snake, except that it was a bigger snake known as a python, ajdaha. Okay? Musa throws a can. Now you are an onlooker. You and I are spectators to what is happening. Imagine you and I are there present at the time when these magicians are throwing a rope and Musa is throwing a can. What is happening? How do you perceive this? The ropes have turned into snakes. Musa's asa has also turned into a python and a snake. What happened next? The python swallowed the small snakes. What is a miracle in this? What is a miracle? Is there a miracle here? Except that probably Musa is a better miracle, better magician. He performed a better magic, that's all. Is there a miracle? Can you see a miracle here? A python, those threw ropes, they turned into snakes. Musa threw a can, it also turned into a snake. Except that Moses' snake or a python swallowed the other snake. What is the miracle in here? Can you see a miracle? I don't see a miracle except one. There is no miracle except the fact that Musa is a better magician. But is that why the magicians submitted to the Lord of Musa and Harun? No, that was not a miracle. A miracle was when Musa threw his staff, the staff turned into a python. The python swallowed the snakes. Until here, there is no miracle. The miracle is when the staff returned back to its original state without an iota of weight increase or size increase in it. That was the miracle. The moment that happened, the magician said, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." We have now believed in the Lord of Harun and Musa. Fir'aun said to them, "How can you believe?" He said, "When you know the truth, when intellectual truth enters your mind, you then are not scared of anyone." The moment that happened, Fir'aun said to them, "Without my permission, you have acknowledged the Lord of Harun and Musa?" They said, "Yes, of course we have." He said, "In that case, I will cut your right foot and your left hand. Or I will do vice versa as a punishment for you." They said, "Well, do whatever you can. Inna ila rabbina lamunqalibun." We are going to our Lord. For we have now appreciated the truth to our own intellect. By the time it reached the time of Isa alayhi salatu wassalam, what did Isa do? What was the miracle given to him by Allah subhanahu wa ta'ala? He used to raise the dead. He used to cure the lepers. He used to cure illnesses which were incurable. He used to sit there. The world was a medical world. You would think of a doctor first before you thought of Allah subhanahu wa ta'ala. That was the world. That was the status quo. At this time, Isa needed to tell them that I am the Rasul from Allah subhanahu wa ta'ala. Please believe in me. They needed to believe in him. But he needed to prove to them first that he was a prophet. How would he prove to them? To a mind that was so enlightened already. A mind that had already had a level of intellectual progression within itself. So he needed to show them a supernatural miracle, something that they could not do. So he used to go by the dead body, pray two rakat salat or whatever prayers he did, and the dead body came back to life. When that happened, they believed, indeed, this man is a divine man, for there is no science that is able to bring a dead man back to life. By the time it reached the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the human intellect had progressed so much that now even if you showed them a miracle, they would not believe in you. You needed more than a miracle. Did Allah give the Holy Prophet of Islam the staff of Musa? No. Did he give the Holy Prophet of Islam the ability to raise the dead? No. For even if the Holy Prophet of Islam would have done that, maybe people would not have believed that he is a Rasul. What was the mu'jiza of the Holy Prophet of Islam, Quran? At that time, Arabic language, you see, the minds were so refined that mu'jizas were not going to do anything to them. Because they were not going to believe, they were going to look at mu'jiza with skepticism anyway. So mu'jiza was not going to do anything to those people. So Allah subhanahu wa ta'ala sent Quran in a language that was so fluent in the tongue of the Holy Prophet of Islam, eloquence of the language, balagha of the language, to the extent that the greatest of the poets, the enlightened individuals, the intellectuals of the time submitted to the fact that this Arabic cannot be written by Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So by this time, there was no need of a miracle. Now, the Holy Prophet wanted you and I to use our intellect to be able to appreciate the truth. He wanted you and I to use this because now, assuming today, a man comes outside here right now, or somebody stands up here and makes a claim that I can raise dead people back to life. And you say, "Really?" And he actually does it in front of you. Will you believe he is a prophet? today. Will you believe he is a prophet? No, let us say he takes you to the place where Jesus, according to Christianity, was crucified. And he tells you that I will bring back Jesus himself back to life. Will you believe him today that he is a prophet? You won't. Because now, or if I do it vice versa, if you take a laptop to Fir'aun today, and you were to sit in that car, you know what that car is? Back to the Future. Is a car known as Back to the Future. You sit in it, you go back to the future. Or back to past, I don't know. Why is it called Back to the Future? Allahu A'lam. But back to the past, you go back, and you go back in the past. Imagine you can take a laptop today and show it to Fir'aun that your body is in the museum being seen by the people after so many years. He will think you are really a magician. No, you are showing him a miracle if you show him a laptop or a mobile phone today, won't he? Times have moved. Then it was different. Today it is different. The way I understand the verses of Quran today will be different from the way people of the past understood Quran. It doesn't mean that they were wrong. Don't misconstrue my words. It does not mean they were wrong. It only means that with intellectual progression, with extra information available today, my ability to extract an information of Quran in this day in era is better than those people who did not have the information in the past. Keeping this in mind now, my fellow brothers and sisters, let me move on. For a community, for an individual that does not exercise his intellectual progression or does not stimulate his own intellectual mind, is swayed with the wave of evolution without knowing what his identity is. When you allow the wave of evolution to come and you do not have a vision of where you want to end up, this wave of evolution will take you and drop you in a destination that you are not aware of in a strange world. The status quo today, I give you two examples and I move on into Urdu. The status quo, and I want to say this in English so that it is understood by one and all. A community that has no vision of its own, does not care about its past, is a community that is a dead community. An individual who doesn't know about his past cannot ever think of his future. And that individual is also stagnant, cannot move forward. I raise two or three questions so that you can go home and think about it. A community that does not care for its spiritual progression is a community that will flourish in every area except spirituality. For one to be able to flourish in spiritual matters, the community will require to engage and involve spiritual leaders to be able to guide them in their direction. Without them, that direction cannot come. In 1991, when Marhum Ayatullah Al-Uzama, Sayyid Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khu'i, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his station, when he passed away from this world, there was a leadership, a robust leadership, as far as spirituality was concerned. A statement was given, I, the undersigned, confidently, am doing taqleed of so and so marja. The community had total confidence in the spiritual leadership of whoever it was at that time, Marhumul Asghar Ali Imam Jafar, may Allah raise his station. It had full confidence and it followed the next marja. Yes? Soon after that, a year and a half later, Ayatullah Muhammad Ridha Gulpaygani passed away. Again, there was a robust leadership, a spiritual scholarly leadership that guided the community who the next marja is. We have now been doing the taqlid of Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali al-Husayni al-Sistani for the last few years since the death of Ayatollah Gulbeigani. My question to you is, who next? And who will tell me who to follow next? How will I find out who to follow next? Who, how, when is up there to show me my spiritual progression? Who? How will I find that out? When will I find that out? Is there somebody in there to tell me that this is what you and I will do, and I have done that kind of a research? So where are we heading? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Where are we heading? What is our idea? How do we want to vision our future? How do we want to envision our future? Where do we want to end up? Where? Before, there was one community united under one umbrella. That very umbrella, by ideologies entering within the community, is breaking the fabric of the unity of the community. We were divided in one masala of chand, one. So far, we were divided in one masala of the moon, one. The chand kept playing with us. Today it showed its face, tomorrow it disappeared. One mas'ala, we were divided, one. Wallahi al-azim, the scholars are sitting here. And if you read the books of fiqh today, you will know that what is coming next is not going to be one mas'ala anymore. We are going to be divided in mostly all masa'ils with opposite fatwas. What have we done for our future? And what are we doing for our future? What is our intellect demanding that you and I do today? How do we progress further as a community from this point onwards? If we do not realize this, if we do not understand this, wallah, we will end up with a wave of evolution that will take us from one place to the other. By the time we look behind, we will even have forgotten our own identities. It is our responsibility to give this flag, this alam, to our children so that they do not forget Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wa salam. What if we do not do it today and be remain selfish that we have passed our age? You see, this is the problem with us. That we think of something else, we talk about something else, our heart is something else, our tongues are hypocrisy, nothing but hypocrisy. A shayar says, Mere muh par meri daadhi ke izafe ko na dekh. A poet says, Do not look at the length of the beard that I have on my face. Mere muh par meri daadhi ke izafe ko na dekh, khat ke mazmoon ko pad khat ke lifafe ko na dekh. Look at the letter or the content of the letter. Do not look at the beautiful envelope in which the letter is put. Don't be deceived by that envelope. Look at the content of that letter. Mere muh par meri daadhi ke izafe ko na dekh, khat ke mazmoon ko par khat ke lifafe ko na dekh. Do not look at the beautiful envelope. My fellow brothers, it is my responsibility on the day of Qiyamah. I shall say that on the night of Abu al-Fadl Abbas, I delivered the message. My responsibility was to deliver it. Our responsibility is to take it forward from here. Together collectively, as to how we want to see the future of our children and the future of our community. May I hear loud three salawats, please.
Allah.
عزیزان گرامی، انگریزی میں تھوڑا وقت لے لیا میں نے، اب اردو میں کچھ لمحے آپ میرے ساتھ رہیے، اور اس کے بعد شب مصائب کی شب ہے، میں زیادہ مصائب میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں آج کی شب، اور انشاءاللہ کل سے پھر اردو انگریزی میں آپ کے سامنے تقریر کروں گا. بچوں کی تربیت ماں باپ پہ واجب ہے، پیرنٹس کے اوپر بچوں کی تربیت کرنا واجب ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، بلکہ پوری کی پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے. قوم کو اسپرچوالٹی کی ضرورت ہے، قوم کو اسپرچول پروگرس کی ضرورت ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، سنیے گا، دو جملے سنیے گا، اس کے بعد مصائب کی طرف جا رہا ہوں. نہج البلاغہ کتاب کا نام، مولا کائنات کے خطبے، ان میں ایک خطبہ ہے علی کی کہانی علی کی زبانی. ایک خطبہ ہے اس میں مولا کائنات اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میری پرورش کیسے ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا کیسے گزرا ہے. میں رسول اللہ کے ساتھ پھرتا تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ گھومتا تھا. وضعنی فی حج، یہ الفاظ مولا کائنات کے ہیں، وضعنی فی حجره وانا ولد، مجھے رسول اللہ اپنے زانو پہ بٹھایا کرتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا. مولا کائنات کہتے ہیں مجھے پیغمبر اسلام اپنے زانو پہ بٹھاتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا. وضعنی فی حجره وانا ولد ویضمنی الی صدره، اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے. ویکنفنی فی فراشه ویمسنی جسده ویشمنی عرقه، مجھے صرف اپنے پاس بٹھاتے نہیں تھے، مجھے صرف اپنے سینے سے لگاتے نہیں تھے، نہیں، بستر میں اپنے پہلو میں مجھے جگہ دیتے تھے اور مجھے اپنی نبوت کا پسینے کی خوشبو سنگھاتے تھے. مولا کائنات، میں سوال پوچھتا ہوں، کیوں یا رسول اللہ؟ فاطمہ بنت اسد موجود تھیں، رسول اللہ سے پوچھوں گا، مولا یا رسول اللہ کیوں؟ نہیں، سنیے، آگے سنیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں. مجھے اپنے بستر پہ اپنے ساتھ جگہ دیتے تھے، نہیں، مجھے پہلو میں لٹاتے تھے، نبوت کی خوشبو سنگھاتے تھے. وَلَقَدْ كَانَ يَمْدَعُ الشَّيْءِ ثُمَّ يُلْقِمُنِي، پیغمبر اسلام جب کھانا آتا تھا تو اس کھانے کو لیتے تھے، اپنے منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے، اور پھر چبانے کے بعد لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں دیتے تھے. یہ کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین. وَلَقَدْ كَانَ يَمْدَعُ الشَّيْءِ ثُمَّ يُلْقِمُنِي، لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے. کیوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَن كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمْ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمْ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. پروردگار عالم نے ایک ملک کو رکھا تھا، جو ملک پیغمبر اسلام کی ہدایت کرتا تھا اور دکھاتا تھا، نئی نئی باتیں بتاتا تھا پیغمبر اسلام کو. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں پیغمبر کے پیچھے ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا. مولا کائنات کہتے ہیں میں پیغمبر کے پیچھے ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے گھومتا ہو. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ یہ تربیت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسپیشل اٹینشن کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کوئی تو نتیجہ ہو کھلانے کا، خود لقمہ نکال نکال کے علی کے منہ میں ڈالنے کا، اپنے سینے سے لگانے کا، کوئی تو نتیجہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ہاں، اس کا نتیجہ یہ تھا فما وجدنی کذبتن فی القول ولا خطلتن فی الفعل، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر نے علی کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا اور نہ ہی علی کے کردار میں کوئی کمزوری پائی. یہ تربیت تھی پیغمبر اسلام کی، نہ علی کے کردار میں کوئی کمزوری پائی اور نہ علی کی زبان سے ایک حرف جھوٹ کا نکلا. एक जमाना था, बाप मस्जिद में आता था, मस्जिद में अपने बच्चे को लेके जबरदस्ती, आओ बैठो मजलिस सुनो. क्यों? उसको स्पिरिचुअल तरबियत देता था. यहां हुसैन की मां आई है, आओ बैठो, हुसैन की मां को पुरसा दो. जबरदस्ती बाप लेके आता था, बच्चे को बिठाता था, बच्चा बैठता था, मजलिस सुनता था. उसका नतीजा क्या निकला? अफ्रीका में हो या पाकिस्तान या इराक या ईरान, जहां भी बच्चे को वो तरबियत मिली, उसका नतीजा क्या निकला? दुनिया के जिस कोने में गया, सबसे पहला काम उसने ये किया कि मजलिसे हुसैन को कायम किया. किया या नहीं किया? क्योंकि उसको बच्चे को, उस बच्चे को ये तरबियत दी गई. चाहे वो अलास्का में रहे, यूके में रहे, चाहे कायनात के किसी खित्ते में रहे, मगर पहला काम पहुंच के लोगों ने क्या किया? एक हुसैनिया कायम किया, जहां हुसैन की मजलिस हो. आज वही बाप औलाद मस्जिद को नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना औलाद को, बाप के पास से नहीं है, से कुछ बोल नहीं सकता. बाहर खड़े रहे, मैं बाहर खड़े रहते हैं, बाहर मजलिस हो रही है, लोग बाहर खड़े हैं, नो स्पिरिचुअल तरबियत. मैं वो बाहर खड़े रहने वाले को आउटस्टैंडिंग मुस्लिम बुलाता हूं, क्योंकि बाहर खड़े रहते हैं ना आउटस्टैंडिंग मुस्लिम. ये बाहर खड़े रहते हैं, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं. आओ अंदर. खुदा ना खास्ता अगर कोई गेम चल रही हो और उसी दिन हुसैन इब्न अली की विलादत हो, मुसीबत में है, कश्मकश में है जवान लड़का आज का, मैं गेम देखूं या मजलिस में जाऊं? मैं गलत कह रहा हूं? मैं गेम देखूं या मजलिस में जाऊं? आज जनाबे सैयदा की विलादत है, लोग नए नए कपड़े पहन के मस्जिद में जाया करते थे, आज क्या हुआ? आलिम पढ़ रहा है मस्जिद में, वही लोग जो पुराने आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं. जब तक मैं तरबियत नहीं दूंगा, जब तक मेरी तरबियत नहीं होगी, जब तक कौम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेगी मेरे अजीज दोस्तों, तब तक हमारा प्रोग्रेस स्टेग्नेशन में रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते. ये जरूरी है, कौम की तरबियत जरूरी है, बच्चों की तरबियत जरूरी है. पैगंबर इस्लाम ने ऐसे ही तरबियत नहीं दी थी. हुसैन इब्न अली ने क्या कहा? मैं निकल रहा हूं कोई फेम हासिल करने के लिए, नहीं नहीं, मैं निकल रहा हूं, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं रिफॉर्म करना चाहता हूं, मेरी उम्मत, मेरे नाना की उम्मत को रिफॉर्म करने चाहता हूं, मैं चाहता हूं अमर बिल मारूफ करूं और नहीं अनिल मुनकर. नमाज तो पढ़ते थे, रोजा तो रखते थे, यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे या नहीं? जो हुसैन को कत्ल करने आए वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे या नहीं? प्रैक्टिस करते थे भाई, नवाफिल पढ़ते थे, हाफिजीन कुरान थे. तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना काफी है, काफी है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना. मस्जिद बन गई तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई, नहीं, नफ्स का प्रोग्रेस होना जरूरी है, इंटेलेक्ट का प्रोग्रेस होना जरूरी है, ताकि हम उस नतीजे पे पहुंचे जहां पैगंबर इस्लाम हमको पहुंचाना चाहते थे. वैसी कौम बने कि खुद पैगंबर इस्लाम फख्र करें कि ये मेरी कौम. इसके लिए इंतजाम करना पड़ता है पहले से, और ये आज की शब, इससे बेहतर मिसाल कोई मिल नहीं सकती आपको. मौला कायनात ने जनाब सैयदा की वफात के बाद प्रेपरेशन शुरू किया था फ्यूचर का, अपने भाई अकील से कहा था, अकील फातिमा इस दुनिया से उठ गई, अकील मेरे लिए एक ऐसी जौजा तलाश करो जो मुझे एक ऐसा फर्जंद दे जो शुजा हो. अकील जीनियोलॉजी में माहिर थे, मौलाए कायनात के भाई अकील जीनियोलॉजिस्ट थे, जीनियोलॉजिस्ट माहिर थे. एक मर्तबा फातिमा किलाबिया का नाम लेकर आए और कहा कि ये किलाबिया की जो ट्राइब है
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ شجاع ہوتے ہیں. علی ابن ابی طالب پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں فیوچر کے لیے. جناب سیدہ کی وفات کے بعد فاطمہ کلابیہ سے شادی کی, جس کو ہم ام البنین کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے, ام البنین جس کو ہم کہتے ہیں. جب یہ مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں, سنیے گا, جب یہ مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں تو دہلی سے بیت الشرف امیر المؤمنین کے دروازے پر آ کے انہوں نے اپنی پیشانی کو سر پہ رکھ دیا, زمین پہ رکھ دیا, اور زینب کو بلایا, ام کلثوم کو بلایا, حسن و حسین کو بلا کے کہا, بچو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, بچو میری مجال نہیں کہ میں تمہاری ماں بن سکوں, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, بچو میں تمہاری کنیز اور خادمہ بن کے آئی ہوں. یہ ام البنین ہے. کون ام البنین؟ جس نے عباس کی پرورش کی, ابو الفضل العباس کی پرورش کی. کون عباس؟ علی کا چیر. شاعر کہتا ہے, حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا. شاعر کہتا ہے, حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا, طوفاں پلا پلا کے سمندر بنا دیا, اور لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا. جناب ام البنین نے عباس کو حیدر بنا دیا, ثانی حیدر. بچپنا ہی ایسا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پیام اعظمی کہتے ہیں کہ عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے, مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے, ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو, مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو, گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار, ہیبت سے جس کی تھا صفے باطل میں انتشار, انگڑائیاں وہ لیتا تھا جھولے میں بار بار, کہنا یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار, بہرے جہاد تیغے دو دم چاہیے مجھے, اور کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے مجھے. یہ بچپنا ہے عباس کا. کون ہے عباس؟ کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے, گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکا. اور کون عباس؟ ہاں کون؟ حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے, بھائی کا ہاتھ تھام لیا جب کھڑے ہوئے, پالا ہے دستے فاتح بدر و حنین نے, لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین نے, لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین نے. وہ عباس, اس عباس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے کوئی انسان؟ صرف اتنا کہ اگر شجاعت کی کوئی روح تھے تو عباس, اگر وفا کی کوئی روح تھے تو عباس. کتنے امتحان سے عباس کو گزرنا پڑا ہے. علی کا شیر عباس, ہاں علی کا شیر عباس, کتنے امتحان سے عباس کو گزرنا پڑا. ذرا سنیے دو تین امتحان عباس کے سنیے. وہ جو شیر دل ہوتا ہے, وہ جو کسی سے گھبراتا نہیں, اس کے امتحان کو ذرا سنیے. جب حر نے لشکر کو روکا ہے اور فرس حسین پہ حر نے, ہاں او فرس حسین کی لگام پہ حر نے ہاتھ ڈالا ہے, تو عباس کو جلا لایا. اگر عباس کو چھوڑ دیا جاتا تو شاید عباس اس لشکر کو تباہ اور برباد کر سکتے تھے, لیکن امتحان کو دیکھیے. جلال آنے کے باوجود حسین نے کہا, عباس اس لشکر کو پانی پلاؤ. توجہ چاہتا ہوں, عباس کے امتحان کو دیکھیے. نہیں عباس, تم کو جلال آتا رہے, تم اس لشکر کو پانی پلاؤ. عباس نے کیسے پانی پلایا؟ یہ آپ عباس کے دل سے پوچھئے. دوسرا امتحان محرم کی دوسری تاریخ کو جب خیمے نصب کر دیے گئے, ایک مرتبہ جب یزیدی فوج نے حکم دیا کہ یہاں سے خیمے فرات سے خیموں کو ہٹا دیا جائے, ایک مرتبہ عباس تلوار کے ساتھ باہر آئے, علی کے بیٹے کو غیظ آ گیا اور کہا کس کی مجال ہے جس میں ثانیہ زہرا ہو اس خیمے کو یہاں سے ہٹا سکے, کس کی مجال ہے, جب تک عباس زندہ ہے یہاں سے خیمے نہیں ہٹیں گے. حسین نے عباس کو دیکھا اور کچھ کہا نہیں, سر کو جھکا دیا, زینب کے خیمے کے اندر آ گئے. حسین زینب کے خیمے میں آئے, بہن زینب عباس کو جلا لا گیا, عباس کو روکو, جناب زینب باہر آئیں, بھیا عباس تلوار کو روک لو, بھیا عباس تلوار کو روک لو. پھر عباس پہ امتحان گزری. شب عاشور, عاشور کے دن, شمر لعین, سنیے اس امتحان کو سنیے. شمر لعین امان نامہ لے کر آیا, عباس کے نام, عباس کے بھائیوں کے نام, ام البنین کے نام, ایک امان نامہ لے کر آیا, عباس کو بلایا. شمر نے کہا عباس تمہارے لیے, تمہارے بھائیوں کے لیے, تمہاری ماں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں, حسین کے خیموں کو چھوڑ دو, آؤ اور تم کو کچھ نہیں بلکہ امن و امان مل جائے. عباس کو جلا لایا اور امان نامہ لے کے پھاڑ دیا. پھاڑ کے عباس پلٹ کے واپس آئے, حسین خیمے سے مظاہرہ کر رہے تھے, حسین خیموں سے دیکھ رہے تھے. جب عباس پلٹ کے واپس آئے, مصلحتن حسین نے عباس کو بلا کے پوچھا, بھیا عباس کیا بات ہے, بھیا عباس کیا بات ہے؟ عباس نے کہا میرے سید و آقا, شمر میرے بھائیوں, میری ماں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تھا. مصلحتن حسین نے عباس سے پوچھا, بھیا عباس تم نے کیا سوچا ہے؟ بھیا عباس تم نے کیا سوچا ہے؟ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کچھ کہہ تو نہ پائے, سر کو جھکا دیا, خیمے کے پیچھے چپکے سے چلے آئے, کربلا کی خاک اٹھائی, سر کے اوپر رکھی, نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا. بابا مولا پوچھ رہے ہیں میں نے کیا سوچا ہے بابا. آزادان امام حسین, وہ عباس 21 محرم, 21 ماہ مبارک رمضان سن 40 ہجری, مولا کائنات موت کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں. حسن مجتبیٰ کو بلایا, بیٹا حسن آؤ میرے بازو میں کھڑے رہو. حسن آئے, حسین کو بلایا, حسین کو بلایا, حسن کے ہاتھوں میں رکھا حسین کا ہاتھ اور کہا اے حسن میرے حسین کا خیال رکھنا. زینب کو بلایا, ام کلثوم کو بلایا, سب کو بلایا, حسن کے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ دیا, مگر مقتل میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں نہیں دیا, عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں نہیں دیا, بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی, مولا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے. کہا نہیں. اس کے بعد حسین کو چڑھانے بلایا اور کہا میرے لال حسین آؤ. اس کے بعد عباس کو بلایا, عباس آؤ, تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا میرے لال حسین اے عباس تمہارے حوالے ہے, مگر میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا, شاید حسین نے عباس کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ رکھا ہوگا اور کہا ہوگا میرے لال عباس اس حسین کا خیال رکھنا. مقتل میں ملتا ہے کہ جب ہمارے بنی ہاشم گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور حسین کو آواز دی اور حسین خیمے سے نکلے ہیں تو مقتل میں ملتا ہے کہ جب حسین خیمے سے باہر نکلے پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے پھر عباس کا لاشا ملا. آپ مقتل پڑھ کے دیکھ لیجئے, مقتل میں لکھا ہے جب حسین خیمے سے باہر نکلے تو پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے پھر عباس کا لاشا ملا. میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ حسین نے اس بازو کو اٹھایا ہو, نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہو بابا جو ہاتھ آپ میرے ہاتھوں میں رکھ کے گئے وہ ہاتھ قلم کٹا کے قلم ہو کے میرا عباس دریا کی تراہی پہ سو گیا. ہاں اس عباس کا تذکرہ کرنا, اس عباس کا تذکرہ کرنا ہے. عزاداروں, علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, اون محمد شہید ہو گئے, حر ابن یزید الریاحی شہید ہو گئے, سب کے سب شہید ہو گئے. ایک مرتبہ حسین گرم ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گریا کرتے کرتے حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی, مولا میں عباس اجازت کے لیے آیا ہوں, میں عباس اجازت کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا کیسی بات کر رہے ہو عباس, عباس کس کی اجازت طلب کر رہے ہو؟ کہا میں بھی مقتل میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہوں. کہا عباس تم کیسے چلے جاؤ گے, تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تم تو میری لشکر کے سردار ہو. عباس خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد عباس نے پھر کانوں میں آواز بلند کی, میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے, میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس لڑکے لشکر کا سردار ہوں. میرے سید و آقا سکینہ پیاسی ہے, سکینہ پیاسی ہے, بچے پیاسے ہیں, پانی کی سبیل کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا ہاں عباس لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا, جاؤ سکینہ کے لیے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس, عباس کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ جناب سکینہ کے خیمے میں آئے, بچی کو پیشانی پہ چوما, کہا سکینہ مجھے اجازت مل گئی, میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا, میرے لیے دعا کرنا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں. سکینہ کو خدا حافظ کہا. ننی بچی نے بچوں کو جمع کر دیا, آؤ بچوں دیکھو چچا جان پانی کے لیے جا رہے ہیں, آؤ بچوں دیکھو چچا پانی لینے جا رہے ہیں. بچے جمع ہو گئے, خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ کہہ کے عباس نے مشکیزہ اٹھایا, ایک ہاتھ میں علم اٹھایا, ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے, ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے. کہا بی بی, کہا میری آقا زادی, حسین نے اجازت دی, مولا نے اجازت دی, میں مقتل میں جا رہا ہوں. آپ بس اس جملے کو تصور سے سنیے گا, اس جملے کو تصور سے سنیے گا. ثانیہ زہرا نے ایک ہاتھ سر پہ رکھا, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, کہا بھیا کیا وہ وقت آ گیا کہ تم بھی جاؤ گے, بھیا کیا وہ وقت آ گیا کہ تم بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں وہ وقت آ گیا کہ میں بھی پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا سنو بھیا عباس جانے سے پہلے یہ جملہ سن لو. کہا جی آقا زادی فرمائیے. کہا بچپنے سے میں نے سنا ہے کہ میرے سر سے میری چادر لٹ جائے گی, میرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی, مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا, مگر میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا ممکن ہے کہ اس کے سر سے چادر لٹ جائے, کیا ممکن ہے کہ اس کے سر کی چادر لٹ جائے. مگر بھیا عباس اب جو تم نے جانے کا ارادہ کر لیا, زینب کو یقین ہو گیا کہ اب سر سے ردا لٹ جائے گی, اب ہاتھوں میں رسن بن جائے گی. پیام آزمی کہتے ہیں, پیام آزمی کہتے ہیں, سنیے گا اس جملے کو, کہتے ہیں وقت کی بات تھی پابند رسم تھی زینب, وقت کی بات تھی کہ پابند رسم تھی زینب, ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، عباس زینب سے رخصت ہوئے، عباس سکینہ سے رخصت ہوئے، عباس حسین سے رخصت ہوئے، حاضر داران امام حسین مقتل کی طرف عباس، ایک ہاتھ میں علم دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ، مقتل میں ملتا ہے کہ عباس کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کا راستہ روک سکتا، عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، پانی کا مشکیزے کو پانی سے بھر دیا، وہ بھرنے کے بعد حالانکہ ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نے اس جملے کو دیکھا نہیں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ جملہ پیش کروں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو فرات کے اندر ڈال دیا، مشکیزہ پانی کا بھر دیا اور ایک تھوڑا سا پانی چلو میں اٹھایا، لبوں تک لے کر آئے، لبوں تک لے کر آئے اور نہ جانے کیا ہوا، عباس نے پانی کو پھینک دیا۔ مولا کیوں پھینکا؟ ذاکرین کہتے ہیں کہ عباس نے شاید سوچا ہوگا کہ سکینہ کی پیاسی تصویر نظر آ رہی ہے، سکینہ کی پیاسی تصویر نظر آ رہی، عباس نے مشکیزہ پانی اسے بھر لیا، ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا، ہاتھ میں علم کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیمگاہ کی طرف جانے لگے، ایک دعا تھی عباس کی، پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے، میرے پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے، خدایا یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچ جائے۔ ابھی عباس جا رہے تھے، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کہتے ہیں کہ ایک شقی ملون آگے بڑھا اور عباس کے دانے ہاتھ پہ وار کیا، ایک مرتبہ عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا، عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا اور علم کو گھٹنیوں اور گھوڑے کے درمیان رکھ دیا، عباس آگے بڑھے، میرے مولا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، خدایا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، ایک مرتبہ ایک شقی ملون اور آگے بڑھا، عباس کے بائیں ہاتھ میں ایک گرزہ لگایا، عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہو گیا، ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، سکینہ خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ علم لڑکھڑا رہا ہے، سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے کہ پانی آ رہا ہے، عباس نے مشکیزوں کو دانتوں سے دبا دیا، اب بھی عباس کی ایک ہی دعا ہے، دونوں بازو عباس کے نہیں ہیں، دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس کی ایک دعا ہے، پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے، عباس جا رہے ہیں، بس عزاداران امام حسین، عباس جا رہے ہیں، ایک شقی ملون نے عباس کی پیشانی کی طرف وار کرتے ہوئے ایک تیر کو چھوڑا، جو تیر پیشانی پہ نہ لگا مگر مشک سکینہ پہ چھڑا اور چھد کے حسین کے سینے پہ اتر گیا، ایک مرتبہ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، مشکیزے سے پانی بہنے لگا، عباس نے دعا کی، پالنے والے یہ پانی سکینہ کو مل جائے، اب عباس نے خیمے کی طرف گھوڑا نہیں رکھا، مقتل کی طرف گھوڑا لے کر آئے، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو، حسین خیمے سے کھڑے ہوئے مقتل کی طرف جانے لگے، کمر پہ ایک ہاتھ رکھ دیا، آواز دی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے پکارنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، تمہارا پکارنا حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس مقتل میں، حسین مقتل میں آئے، عباس کے لاشے کے نزدیک آئے، عباس کے لاشے کے پاس حسین بیٹھ گئے، ایک مرتبہ عباس کا سر اٹھایا، عباس کے ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے آنکھ میں خون تھا، ایک مرتبہ عباس کا سر لیا، اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹا کے پھر زمین پہ رکھ دیا، حسین نے پھر سر اٹھایا, پھر عباس کا زانو, عباس کا سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا, پھر عباس نے زمین پہ رکھ دیا. تیسری مرتبہ پھر حسین نے اٹھایا, پھر عباس نے زمین پہ رکھ دیا. کیا بات ہے عباس, میں تمہارے سر کو اٹھا رہا ہوں, تم زمین پہ رکھ رہے ہو. ایک مرتبہ عباس نے آواز دی, میرے مولا, میرے مولا, تھوڑی دیر کے بعد جب آپ شہید ہوں گے, آپ کا سر زانو پہ اٹھانے والا کون؟ میں کہوں گا عباس, میں کہوں گا عباس. ارے فاطمہ بالوں کو کھول کے آ جائے گی. عباس کا ایک نام باب الحوائج ہے. خداوند تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کرے. ایک نام عباس کا باب الحوائج ہے. آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں, میرا ساتھ دیجئے. پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. پالنے والے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہوں حج و زیارات سے مشرف فرما. پالنے والے جو جو اپنی دلی حاجات لے کر آئے ہیں, عباس کا واسطہ پالنے والے ان کی حاجت کو پورا فرما. آزادہ رو, حسین عباس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, حسین عباس کی طرف دیکھ رہے ہیں. عباس کی ایک آنکھ میں آنسو ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. ایک مرتبہ عباس نے نحیف آواز سے کہا, میرے سید و آقا, میرے سید و آقا, میری چند وصیتیں ہیں, اگر آپ میری وصیتوں کو انجام دے سکے. میرے بھائی حسین, میرے بھائی عباس, بولو کیا چاہیے؟ کہا, بچپنے سے میں آپ کی زیارت کرتا آیا ہوں, بچپنے سے میں آپ کی زیارت کرتا آیا ہوں. میرے مولا, میری آج ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے, ذرا میری آنکھوں سے خون کو پہنچ دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں. ایک مرتبہ ہائے حسین کے امتحان کو دیکھیے, کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالنا, کبھی سازگر کی گردن سے تین بال کے تیر کو نکالنا, کبھی قاسم کا لاشا اٹھانا. ہاں زادارو, عباس کی آنکھوں سے تیر کو نکالا, آنکھوں سے خون کو پہنچا. عباس نے حسین کی طرف دیکھا, حسین نے عباس کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ عباس نے کہا, میرے سید و آقا, میرے مولا, ایک میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. عباس سکینہ سے شرمندہ ہے کہ سکینہ کے لبوں تک پانی نہ پہنچا سکا. حسین نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا, لیکن شاید عباس نے یہ بھی اس لیے کہا ہو کہ مولا, آپ سے میرا جنازہ نہ اٹھے گا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے وعدہ کیا, اور بولو عباس, اور کوئی وصیت ہے؟ نہیں میرے مولا, اور میری کوئی وصیت نہیں, بس سکینہ کو میرا سلام کہہ دینا, سکینہ کو میرا سلام کہہ دینا. سکینہ سے کہیو کہ عباس پانی لانے گیا تھا مگر عباس پانی نہ پہنچا سکا. یہ ہو گیا تب حسین نے کہا, میرے بھائی عباس, میری بھی کچھ تمنا ہے, میری بھی کچھ تمنا ہے. عباس, میری تمنا کو پورا کرو گے؟ کہا, میرے سید و آقا, کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے آپ کی کوئی تمنا کو کبھی پورا نہیں کیا؟ کہا, نہیں عباس, ایک تمنا ہے جس کو تم نے ابھی تک پورا نہیں کیا. کہا, وہ کون سی ہے؟ کہا, میرے بھائی عباس, تم نے زندگی میں ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے پکارا, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ایک مرتبہ بھائی کہو. عباس کی آواز آئی, یا اخی, میرے بھائی. حسین نے سینے سے لگا دیا, عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. حسین نے عباس کو زمین پہ چھوڑ دیا, دریا کے کنارے حسین نے چھوڑ دیا. حسین کھڑے ہوئے, بس دو جملے اور. حسین کھڑے ہوئے, حسین کھڑے ہوئے, عباس کے علم کو اٹھایا, لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عباس کے علم کو اٹھایا, مقتل سے نکل کے خیمے کا رخ کیا. آہستہ آہستہ عباس کو دریا کی ترائی پہ چھوڑ کے حسین خیمے کی طرف آئے. ادھر سکینہ نے علم کو دیکھا, بچوں کو جمع کیا, بچوں آؤ, چچا پانی لا رہے ہیں.
حسین جب خیمے کے نزدیک آئے سکینہ نے دیکھا علم ہے بابا ہے چچا نہیں ہے. آواز دی بابا چچا کیا ہوئے؟ کہا چچا مارے گئے. سکینہ نے کہا بابا یا ابا یا ابا.
پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. سیدانیوں کے سنتے ہی چہرے اتر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی. بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی اب کیا ملے گا پانی. چچا جان مر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے. اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے. امو کو میرے دے پر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. بولے یہ شابہن سے کے زینب غضب ہوا. بولے یہ شابہن سے کے زینب غضب ہوا. جن پر تھا ہم کو ناز وہ عباس مر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. کربو بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں. کربو بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں. سب فاطمہ کے ہار کے موتی بکھر گئے. پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے. شان قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علم شان قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علم مشکی جو خیر